بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ صلوات ارشاد رب العزت ہو رہا ہے سورہ انعام کی 153 آیت میں کہ بے شک یہ میرا راستہ سیدھا راستہ ہے اور تم اس کو اختیار کرنا اور دوسرے راستوں کو اختیار نہ کرنا جو تم کو میرے راستے سے دور کر دیں گے الگ کر دیں گے. یہاں پر بالکل صاف طور پر کہا جا رہا ہے کہ اگر راستہ ہے تو میرا ہی ہے اور وہ ایک ہی راستہ ہے. صراط مستقیم سیدھی لکیر فقط ایک ہو سکتی ہے ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچنے کے لیے. ہم اس دنیا سے آخرت کی طرف سفر کر رہے ہیں, دار فانی سے دار باقی کی طرف سفر کر رہے ہیں. بنانے والا ہم سے کہہ رہا ہے کہ میرا راستہ سیدھا راستہ ہے, اس میں دو راستے نہیں ہیں, میرے علاوہ راستے مختلف ہیں, میرے علاوہ راستے مختلف ہیں, وہ تم کو کہیں پر بھی لے جا سکتے, لیکن اگر میرا راستہ چاہتے ہو تو یاد رکھو وہ ایک ہی راستہ ہے. اور اسی عنوان سے ہمیں ملتا ہے کہ سورہ حمد میں اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں ہدایت کر صراط مستقیم کی. ہر لحظہ انسان کو ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے, یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ صراط مستقیم پر قائم رہے. صراط حرکت کا نام ہے, بقا کا نام نہیں ہے. جو ایک جگہ پر صراط مستقیم پر بھی رک گیا وہ صراط مستقیم پر بڑھنے والے کے مقابل میں پیچھے ہو جائے گا. تو کبھی یہ مانا نہ کرنا کہ جو ہے قائم رکھ, اس لیے کہ قائم رکھنا سبیل پہ مانا نہیں رکھتا, یہ آگے بڑھانے والی ہے اور سب سے تیزی سے آگے بڑھانے والی راہ ہے. اس راہ میں کوئی روک اور رکاوٹ نہیں ہے, اللہ کے راستے میں فقط اور فقط اللہ کی رحمت ہے اور رحمت کی کوئی حد نہیں ہے. تو ہماری اللہ کے طرف حرکت کرنے کی بھی کوئی حد نہیں ہوگی. سوال فقط یہ ہے کہ ہم اپنی صراط کو جو اللہ کہہ رہا انا ھذا صراطی مستقیمہ, یہ میری صراط ہے, یہ مستقیم ہے, اس کو پانے کے لیے ہم کو کیا کیا کرنا پڑے گا, یہ سب سے مہم ہے. ورنہ سب سے پہلی دعا قرآن کی ہے اہدنا الصراط المستقیم, سب سے پہلی دعا ہے. اب آپ سمجھیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے. کوئی بھی چیز جس کی سب سے زیادہ اہمیت ہو اس کا تذکرہ عموماً پہلے کیا جاتا ہے. ہماری حیات کیونکہ اس راستے پر چلنے سے ہے, کیونکہ قرآن الگ الگ آیتوں میں وہ لوگ کے جو یہ راستے پر نہیں چل سک رہے ہیں ان کے بارے میں ذکر کر رہا ہے. ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم و اہلیہم یوم القیامہ, وہ لوگ جو یقیناً نقصان اٹھانے والے ہیں, توجہ کا محتاج, وہ لوگ جو یقیناً نقصان اٹھانے والے ہیں, وہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ وہ ہیں کہ جو روز قیامت اپنا اور اپنے خانوادے کا فیملی کا نقصان کر رکھے ہیں. یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے حقیقت میں دیکھنا چاہتے ہو کہ حقیقت میں کون ہے وہ جو نقصان اٹھانے والے ہیں, یقیناً نقصان اٹھانے والے ہیں, وہ لوگ وہ ہیں کہ قیامت کے دن اپنے آپ کو, انفسہم و اہلیہم, اپنے اہل خانہ کو پتا یہ چل رہا ہے کہ خود کا اور خانوادے کا ایک ارتباط رہتا ہے, اس لیے قرآن میں ایک جگہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے خانوادے کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, اپنے کو اور اپنے, کیونکہ ذمہ داری تمہاری ہے, یہ نہ ہو جائے کہ ذمہ داری تمہارے خانوادے کی, تمہارے فیملی کی, ہدایت کی تمہارے ہاتھوں سے لے کر کوئی کسی اور کے حوالے کر دے. استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. آیت قرآنی, شیطان نے ان پر غلبہ کر دیا اور اس کے بعد انہیں یاد خدا سے غافل کر دیا. شیطان نے ان پر غلبہ کر دیا اور انہیں یاد خدا سے غافل کر دیا. انساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان, اب جو شیطان کی بات سن لیتے ہیں وہ حزب شیطان ہے, شیطان کی پارٹی بن جاتے ہیں, شیطان کی پارٹی بن جاتے ہیں. آگے آیت بڑھتی کہتی الا ان حزب الشیطان هم خاسرون, اور یقیناً آگاہ ہو جاؤ کہ حزب شیطان شیطان کی پارٹی ہے کہ جو نقصان اٹھانے والوں میں رہے گی. یہ بات کس طریقے سے کھل کر آ رہی ہے, میرا راستہ, اور کس طریقے سے نقصان اٹھانے والوں کو ڈیفائن کر رہا ہے, اور کس طریقے سے نقصان اٹھانے والوں کو شیطان کے اثر میں آ کر اللہ کو بھول جانے والوں میں ذکر کر رہا ہے, اور کہہ رہا ہے کہ یہ شیطان کے ہو گئے اور پھر نقصان اٹھانے والے ہو گئے. صلوات بھیجے پر محمد والے محمد. انسان کی زندگی میں سمجھنے کے لیے بہت سی چیزیں ہیں کہ اگر وہ سمجھ سکے, جان سکے, کوشش کرے کہ میرا زندگی کا مقصد کیا ہے, اور میں اپنے آپ میں اگر جھانک کر دیکھے تو پتہ چلے گا کہ وہ کسی شکل سے لذتوں کے دوام کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے. لذتوں کو دوام بخشنے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے, اس لیے کہ اس کی لذتیں بہت بہت وقتی رہتی ہیں. کھانا کتنا بھی مزے کا کھا لو, حد سے زیادہ کھا لو گے تو طبیعت خراب ہو جائے گی, کوئی اور فیل حد سے زیادہ کرو گے تو بھی طبیعت خراب ہو جائے گی. تو انسان اگر لذتوں کے لیے بناتا تو خدا ایسا انتظام کرتا کہ اس کی لذت جب سے جاگا تب سے شروع ہوتی سونے تک, بلکہ سونے کا حساب ہی نہ رکھتا. انسان کو سونے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی, وہ تو لذتوں کے لیے ڈوب ڈوب کر اسی میں رہ جاتا اگر اللہ لذتوں کے لیے انسان کو بناتا ہوتا. ہم اپنے اندر خود اگر جھانک کر دیکھیں تو ہمارا ڈیزائن اگر ایسا ہوا ہے کیا؟ ہم کو روٹی کے لیے مشقت کرنی پڑتی ہے, ہم پر بیماری طاری ہو سکتی ہے, ہم پر موت کبھی بھی آ سکتی ہے, دوسرے مختلف مشکلات ہماری زندگی کا حصہ بنتے ہیں، کبھی مال کا نقصان تو کبھی صحت کا نقصان تو کبھی جان کا نقصان، یہ ہماری زندگی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور سکون اتنا آسانی سے جتنی آسانی سے ہم سمجھتے ہیں فراہم نہیں ہوتا، جتنا آسانی سے ہم سمجھتے ہیں فراہم نہیں ہوتا. تو آپ اگر اپنے آپ کو لذتوں کے لیے بنا لیے ہوں، جبکہ آپ کا ڈیزائن آپ خود ختم کھا کر کہہ سکتے ہیں لذتوں کے لیے نہیں ہے، تو سوائے یہ کہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ سے غافل ہو جائیں گے اور پھر شیطان کے پارٹی کا حصہ بن جائیں گے، یہ شیطان کی پارٹی کا حصہ بن جائیں گے، اور کیونکہ اندر اپنے اطمینان نہیں ہوگا تو دوسرے میں بھی اطمینان ایجاد کرنے کی جگہ اس کو بھی بے چین کر دیں گے. شیطان خود کیونکہ نکالا گیا، مردود بارگاہ رب العزت بنا، تو خود قرآن میں کہہ رہا ہے کیونکہ اب تو نے مجھے جب گمراہ کر دیا ہے تو میں وہ بندوں کو بھی گمراہ کروں گا. قرآن کی کئی آیتیں آپ کو اس ٹاپک پر مل جائیں گی، کیونکہ اب میں خود سکون کی حالت سے باہر آ گیا ہوں تو میں دوسروں کو بھی اب سکون کی حالت سے، اطمینان کی حالت سے باہر نکالوں گا. کیسے؟ کیونکہ اطمینان کی حالت آتی ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب واستهزا علیہم الشیطان فانساهم ذکر اللہ، اور شیطان نے ان پر غلبہ کر لیا اور اس نے ان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وارد کہاں سے ہو رہا ہے، وہ چیز کو پکڑ رہا ہے جہاں پر انسان کی روح کو اطمینان ملتا ہے. اطمینان ملتا ہے، اگر اطمینان نہ ملتا ہوتا تو وہاں سے وارد نہ ہوتا. ان کو بے چین کرو، جب یہ بے چین ہوں گے تو مجھ جیسا ایڈ کرنے لگیں گے، اور جب مجھ جیسا ایڈ کرنے لگیں گے تو میری پارٹی کے ہو جائیں گے، اور اس کے بعد جو گمراہ کرنے کا میرا کام ہے وہ ہو جائے گا. قرآن آ کر اس پر تصدیق کر رہا ہے، اللہ ان الخاسرین کون ہے؟ یہ وہ حزب الشیطان. یہ کیفیت کی حالت میں انسان ہلکے ہلکے آ جاتا ہے اگر وہ اپنے آنکھوں کو صراط مستقیم پر نہ ڈالے. اور صراط مستقیم پر جو چیزوں کی صلات کے علاوہ ضرورت ہے اس کی طرف بھی قرآن واضح طور پر اشارہ کر رہا ہے مختلف آیتوں میں. والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرعون بالحسنة السيئة اولئك لهم عقبى الدار. وہ لوگ کے جو صبر کرتے ہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے، اپنے رب کی خوشنودی کے لیے. یہ صبر انسان کو ایک لمبی فہرست جو ہے گناہوں کی ان سے روک لیتا ہے. کئی گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی طرف انسان کو رغبت کرنا پڑتا ہے، وہاں پر اس رغبت میں اگر حرمت ہے، اس رغبت میں اگر حرمت ہے تو اس کا صبر کام آئے گا. کب آئے گا صبر کام؟ صبر کر رہا ہے کس کے لیے؟ اللہ کی خوشنودی کے لیے. اپنی خوشنودی پر، اپنے مزے پر، اپنی لذت پر اللہ کی خوشنودی کو ترجیح دے رہا ہے. یہ ترجیح دینا اس کو بندگی کی حالت میں رکھتا ہے اور اس کے رتبے کو بلند کرتا جاتا ہے. جو اللہ کے لیے صبر نہ کر سکے اس کے لیے صراط پر باقی رہنا تو مشکل ہے. آیت یہاں پر صبر سے لے کر شروع ہوتی ہے اور آگے بڑھتے بڑھتے وہ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے صبر کرتے ہیں، واقام الصلاۃ نماز قائم کرتے ہیں اور انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں اس میں سے کہ جو اللہ نے انہیں دیا ہے، ظاہر کر کر اور چھپا کر. سرن و علانیتن، اور کیا کرتے ہیں؟ اب یہ صبر سے شروع ہوئی، نماز پر آئی، خیرات پر، زکات پر گئی، اس کے آگے وہ یدرعون بالحسنت السیئہ، اور اچھائی سے برائی کو دور کرتے ہیں. بڑا مشکل مرحلہ ہے، کوئی آپ کے ساتھ برا کر دے اور آپ اچھائی کے ذریعے سے اس کو راست پر لائیں. دشمنی کے ذریعے سے نہیں، بدلے کے ذریعے سے نہیں، بخشش کے ذریعے سے، اور اس کی برائی کو اپنی اچھائی سے دور کریں. یدرعون بالحسنت السیئہ اولئک لہم عقبی الدار، یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کے لیے ہم نے قیامت کا گھر رکھا ہے، ہمیشہ باقی رکھنے میں رہنے والا گھر رکھا ہے. یہ صراط کی میں کیفیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تلک الدار، اور ایک آیت، تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. وہ آخرت کا گھر ہم نے کن کے لیے بنایا ہے؟ الذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، ان کے لیے کہ جو بلندی دنیا میں نہیں چاہتے اور نہ ہی فساد کرنا چاہتے ہیں، نہ ہی بلندی چاہتے ہیں اور نہ ہی علوان نہیں چاہتے. ولا فساد والعاقبت للمتقین، اور عاقبت کا گھر، قیامت کا گھر، وہ جنت، وہ تو متقین کے لیے ہے. تو یہ کیفیت جو ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ کسی شکل سے اپنے آپ کو اللہ کے راستے پر لا کر اس پر قائم رہنے کے لیے اور اس پر آگے بڑھنے کے لیے تیاری کرنا شروع کرو، اور ہر لحظہ اس میں قیام کے لیے بھی اور آگے بڑھنے کے لیے بھی، چلنے کے لیے بھی اللہ کی طرف سے رحمتوں کا ہونا ضروری ہے، جو ہماری ان نیکیوں کے ذریعے سے ہم کو قرآن کہہ رہا ہے، حدیث کہہ رہی ہے کہ فراہم ہوگا. اگر ہم اس راستے سے ہٹ جائیں گے تو آیت جو ابتدا میں کہہ رہی ہے، تم اتباع نہ کرنا دوسرے راستوں کی کہ جو تم کو میرے راستے سے دور کر دیں گے. اب دوسرے راستوں کی جب بات آ رہی ہے تو ہم کو یہ غور کرنا ہے کہ انسان کو جب دوسرے راستے پسند آتے ہیں تو اللہ کا راستہ پسند کیوں نہیں آتا؟ جوانوں کے لیے کہنے کی بات ہے کہ اگر ہم احساس کر لیتے ہیں کہ ہر چیز جو دنیا کی ہے اس کا مستقل وجود ہے، اس کا انڈیپینڈنٹ ایگزسٹنس ہے، وہ اپنے آپ میں ہے، اگر وہ اپنے آپ نہیں بھی ہے، ہماری اس سے جو کنیکٹیویٹی ہے، ہمارا جو اس سے رابطہ ہے، وہ رابطہ ہم سمجھتے ہیں مستقل ہے. توجہ کا محتاج، ہم دنیا میں چیزوں سے سروکار ہیں، ہمیں ہزاروں چیزوں سے، مال سے ہے اور ہزاروں لاکھوں چیزوں سے ہے. بچے ہیں تو ماں باپ سے ہے، ماں باپ ہے تو بچوں سے ہے، اہل خانہ سے ہے، دوستوں سے، احباب سے، سبھی سے ہمارا رابطہ مختلف طریقوں سے ہے، اچھوں سے، بروں سے، سب کے ساتھ ہے. لیکن ہم اگر اس رابطے میں کسی شکل سے ہم غور نہ کر پائیں کہ یہ رابطہ مستقل ہے یا اللہ ہمارے اس رابطے میں شامل ہے، ہمارا پیسے سے رابطہ، ہمارا رشتوں کا رابطہ، ماں باپ سے ہو، رشتہ داروں سے، بھائیوں سے، ہر چیز میں اگر ہم یہ چیز غور نہ کر سکیں کہ یہ رابطے میں اللہ ہے اور اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، جیسے ہی یہ تصور اللہ کا رابطے کے باہر چلا گیا، چاہے انکار کی کیفیت میں کہ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں اور اس کے دین کا انکار کرتے ہیں، یا غفلت میں ہم جو مان کر بھی اندیکھا کر لیتے ہیں، یہ زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کی طرف توجہ کرنا، یہ اساس بنتی ہے، بیس بنتی ہے ہمارے انٹریکشنز کی. اور جہاں جہاں پر یہ انٹریکشنز انڈیپینڈنس اختیار کرنے شروع کرتے ہیں، ہم عبودیت کی، بندگی کی کیفیت سے خارج ہونا شروع کرتے ہیں. اس میں ہم جب ایسا ریاکٹ کرتے ہیں تو لوگ ہمیں واہ واہ بھی کرنے کو آتے ہیں، ہماری تعریف بھی کرتے ہیں، ہمارے لیے نعرے بھی لگاتے ہیں، سب چیز جب کرتے ہیں تو اب ہم کو تھوڑا سا چسکا مزہ لگ جاتا ہے علو کا، بلندی کا۔ آئے تھے بندے بننے کے لیے، ہو گئی عادت بلند ہونے کی، اب وہ بلندی میں اللہ کا نظر آتا ہے، اللہ تو سر جھکانے پر آتا ہے نظر، بالکل جب جھک جاؤ نہ فقط بدن سے بلکہ خضوع اور خشوع دونوں کی ضرورت ہے، خضوع بدن سے ہوتا ہے، خشوع اندر سے ہوتا ہے۔ اگر ہم خضوع اور خشوع نہ کر سکیں تو ہم مشکل ہے کہ کسی شکل سے اللہ کے ہو سکیں گے۔ اب اگر ہم اللہ کے نہیں ہو سکے خضوع اور خشوع کے ذریعے سے، تو ہر وہ چیز جو ہماری قسمت میں لکھی نہیں ہے، نہ بلندی لکھی ہے نہ فساد کرنا لکھا گیا ہے، بات شروع ہوگی بلندی سے، اس لیے بلندی کو علوان کہا ہے، بلندی دنیا میں اور فساد۔ تو دنیا میں بلندی طلب کرنا لوگوں سے فائدہ نہیں دیتا، نتیجے میں بلندی طلب کرنے کے کیا ہوتا ہے، کمپٹیٹر بن جاتے ہیں ہم بلندی سیکھ کرنے میں، میں اس سے زیادہ بلند ہوں، وہ مجھ سے زیادہ بلند ہے۔ جتنا جو اپنے آپ کو بڑا دکھا سکے گا وہ لوگوں کی نظروں میں بڑا دکھ کر آئے گا۔ اب یہاں اللہ بھی گیا، فرشتے بھی گئے، رحمتیں بھی گئی، سب گئیں، میں اور وہ ہو گیا، جبکہ میں اور وہ ہونا چاہیے تھا۔ رشتہ ہلکے ہلکے کمزور ہلاتا ہے، دھکے دیتا ہے، جھٹکے دیتا ہے، کئی مرتبہ علوب کی طلب کرنے میں ایسا ہلاتا ہے کہ توبہ توبہ، آپ سے ہم کو نہیں چاہیے علوب کرنا، ہمارے پاس وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم بلندی طلب کریں، یہ خیال آتا ہے۔ لیکن پھر وہ دنیا کی عادت، انسان کا اپنے آپ کو اللہ کو ہر رشتے میں باقی رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہوئے وہ صلاحیت پر عمل نہ کرنا اور اس کو عبادتوں کے ذریعے سے باندھ کر رکھنا، یہ جب کیفیت ٹوٹ جاتی ہے تو خود بخود ہمارے چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ہمارے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے راستے پر چلیں۔ اللہ کا راستہ آنکھوں سے زیادہ دل کی آنکھ سے جڑا ہوا ہے، دل کی آنکھ سے جڑا ہوا ہے۔ اگر ہماری دل کی آنکھ کھل جائے، اگر ہماری دل کی آنکھ کھل جائے تو ہمیں وہ اور اس کی بلندی سمجھ میں آنے لگی، اور جب اس کی بلندی ہم کو اس درجے تک جس کے لیے اس نے ہمارے میں استطاعت رکھی ہے، ہر کی استطاعت برابر نہیں ہے لیکن کچھ میں زیادہ اور کچھ میں کم، لیکن آپ کو ہم کو اتنا ضرور معلوم ہے کہ ہم جتنا بھی اللہ کو بلند سمجھتے ہیں وہ کم ہے۔ یہ کم ہے معلوم ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے پاس زیادہ کے لیے راستہ ہے، اور مرتے دم تک وہ کم ہی نظر آئے گا، آپ چاہے کتنی کوشش کر لیں، انبیاء چاہے کتنی کوشش کر لیں، رسول چاہے کتنی کوشش کر لیں، آئمہ چاہے کتنی کوشش کر لیں، جب آگے جائیں گے تو دکھے گا اور بے لامتناہی اس کی بلندی ہے۔ تو کبھی ایسا راستہ نہیں ہے کہ جو رکنے والا ہے، تو یہ دنیا کا راستہ تو ایک مدت کے بعد سست پڑ جاتا ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے، عمر کے ہوتے ہوتے سن کے بڑھتے بڑھتے دنیا کی طلب خواہش سب کم ہونے لگتی ہے۔ آدمی اتنا جاگ نہیں سکتا، آدمی اتنا کھا نہیں سکتا، آدمی اتنا تیزی سے چل نہیں سکتا، بھاگ نہیں سکتا، اور بہت سے ایسے کام ہیں جو نہیں کر سکتا۔ تو ایک راستہ رکنے والا اور ختم ہونے والا، پہلے کمزور، پھر کمزوری کے بعد شدت کی کمزوری، اس کے بعد ختم، اور ایک راستہ ایسا ہے کہ جو ختم ہی نہیں ہوگا، انسان وہ راستے پر رہتے رہتے مر جائے گا لیکن راستہ کھلا رہے گا، کیونکہ راستہ بدن سے نہیں روح سے تعلق رکھنے والا تھا، بدن تو استعمال ہو رہا تھا عبادت کے لیے، بدن پر زحمت دی جا رہی تھی تاکہ وہ اس عبادت کی زحمت کو برداشت کرے۔ بدن ہے زحمت دے کر رحمت لینے کی چیز، بدن ڈیزائن کیا گیا ہے اس کو زحمت دے کر رحمت لے سکے. تو جب تک بدن میں زحمت لینے کی طاقت ہے, روح والا انسان پوری کوشش کرتا ہے کہ اس کو بدن کو جتنی میں زحمت دے سکتا ہوں دوں اور اس سے رحمتیں حاصل کرتا رہوں, اس سے رحمتیں حاصل کرتا رہوں, کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ عمر کے بڑھتے بڑھتے مجھ میں عبادت کی طاقت نہ رہے, بدن اس سے زیادہ زحمت لینے کے قابل نہ رہے اور میں پھر وہ کام کر نہ سکوں گا. تو اس لیے جوانوں کو کہہ رہا ہوں, جوانوں کو کہ عبادت جو جوانی میں میسر ہے وہ عمر کے زیادہ ہونے میں دل کی خواہش کے باوجود بھی میسر نہیں ہوتی, کیونکہ بدن ساتھ نہیں دیتا, کیونکہ بدن ساتھ نہیں دیتا. کبھی گھٹنوں میں تو کبھی کمر میں تکلیف ہو جاتی ہے, زیادہ اور کوشش کریں گے تو چکر آنے لگے گی. سن کا تقاضا ہے, جوانی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. تو موقع بہت غنیمت ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کے راستے پر آگے بڑھائیں. صلوات بھیجے پر محمد والے محمد. ارشاد ہو رہا ہے وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. اللہ نے ہر وہ چیز جو سماوات میں ہے اور دنیا میں ہے تمہارے لیے پلیس کر دی, تمہارے لیے ارینج کر دی. تو یہ دنیا, یہ کائنات تمہارے لیے ہے. کئی جگہوں پر آپ یہ جگہ جہاں پر اللہ سخرہ کا ورڈ استعمال کر رہا ہے, اور جن لوگوں کو ایکسس ہے جا کر قرآن کی آیتوں کو دیکھیں کہ جہاں پر وہ کہتا ہے چاند کو, سورج کو, ہر چیز تمہارے لیے میں نے ارینج کیا ہے, تم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو, تاروں سے فائدہ اٹھا سکتے ہو. لوگ پہلے کمپس نہیں ہوتا تھا تو راستہ کیسے نکالتے تھے, قبلے کو کیسے پہچانتے تھے؟ تاروں سے. آج ہم کو تاروں کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, اور شہروں میں تو تارے اب نظر بھی نہیں آ رہے ہیں. ہمارے بچپن میں جتنے تارے دکھتے تھے اب لائٹ اتنی ہو گئی ہے آرٹیفیشل کہ آسمان کو دیکھتے ہیں تو وہ چیزیں جو بچپن میں نظر آتی تھی اسی محلے میں وہ اب نظر نہیں آتی. تو انسان کو فی الحال راستے کے لیے تاروں کی ضرورت نہیں ہے, چاند کی ضرورت نہیں ہے, سورج کی ضرورت نہیں ہے, لیکن بہت سی چیزوں کے لیے وہ کام آتے رہتے ہیں. کہتے ہیں کہ جوپیٹر کی جو سائز ہے وہ اتنا جو بڑا بنایا گیا ہے اس کی گریویٹی کی طرف سے کئی چیزیں جو دنیا میں میٹرائٹس کی شکل میں آ کر گرنی تھی وہ ادھر اٹریکٹ ہو جاتی ہیں. ورنہ یہ اگر نہ ہوتا تو میٹرائٹس کی بارش ہوتی دنیا میں اور دنیا والے امن سے نہ رہتے, نہ اڑنے والے ہوائی جہاز امن سے رہتے, نہ لہروں پر چلنے والی کشتیاں امن سے رہتی. ایسے کئی چیزیں ہو گئی ہیں جو ہم کو معلوم نہیں ہوتے ہوئے بھی ہم کو بینیفٹ کرتی ہیں. اب کچھ باتیں معلوم ہو رہی ہیں دیکھنے کے بعد کہ کیا ہو رہا ہے. اب اگر کوئی تصور کر لے کہ اللہ نے میرے لیے اتنا وسیع دسترخوان بنا دیا ہے جس میں سورج کو بھی میرے لیے, چاند کو بھی میرے لیے, تاروں کو بھی میرے لیے, یہ سب کو میرے لیے, اور خود بھی کہہ رہا ہے تو بھی میرے لیے, بولے آخری کا بہت غلط ہو گیا, یہ آخری کا بہت غلط ہو گیا, یہ سب میرے لیے ٹھیک تھا, میں تیرے لیے کا معاملہ جو ہے نا تو بھی میرے لیے نہ نہیں کرتا تو بہت اچھا تھا, چھوڑ دیتا ہم کو کچھ مدت کے لیے. تم کو روح کی خوشی کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ بدن کی خوشی پر اتنے مر مٹ رہے ہو. اگر تمہیں روحی خوشی کا اندازہ ہوتا تو یہ بدن کی خوشی کو معمولی سمجھتے, اس پر جان نہ دیتے, اس پر میرا قانون نہ توڑتے. مصیبت یہ ہے کہ تم نے اونچا مزہ لیا نہیں ہے, نیچا مزہ جو جانوروں کے پاس بھی ہے وہ تم کو پسند آنے لگا. اس لیے کہہ رہا ہے کہ وہ جو کفر اختیار کرتے ہیں ایسے کھاتے ہیں جیسے کہ جانور کھاتے ہیں. تو بہت زیادہ کھا لینا جانوروں کی اور کافرین کی مثال کے طور پر قرآن پیش کر رہا ہے. اور بھی بہت سی چیزیں جو جانور کرتے ہیں, لیکن یہ اللہ کو پہچاننے والا دماغ اور اللہ کو سمجھنے والی روح, میں نے پہچاننے والا دماغ کہا ہے اور سمجھنے والی روح کہا ہے, کیونکہ اللہ کو جو دماغ استعمال کرتے ہیں اولی الالباب وہ دنیا کی چیزوں کو اور اپنے اندر کی چیزوں کو دماغ سے اینالائز کرتے ہیں، جب اینالائز کرنے کے بعد ایک شکل بن جاتی ہے تو روح اس شکل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آگے بڑھتی ہے۔ تو پہچان عقل کے ذریعے سے ہوتی ہے، روح اس کو لے کر وہاں سے عبادتوں کے ذریعے سے سفر کو آگے بڑھاتی جاتی ہے اور وہ پروسیس بڑھتا جاتا ہے۔ ایک لیول پہ اللہ کی پہچان ہوئی، اس کو روح نے پکڑا، اس پہچان کو عبادتوں کے ذریعے سے ہائر لیول پر پہنچی، اب حکم دیا دماغ کو کہ اب تو اور چیزوں میں جا، جاتے جا جاتے جا جاتے جا دماغ جاتا جائے گا، اس کے ریزلٹ آتے جائیں گے، روح پکڑتی جائے گی اور اوپر ہوتی جائے گی۔ اس لیے قرآن کی جو آیت ہے کہ جو فکر کرتے خلقت میں، خلقت میں وہ انتہا ہے کہ جہاں کے اوپر زیرو سے شروع کرتے ہیں کہ یہ کائنات شروع اگر زیرو لے کر چلیں تو ہوئی کہاں سے، تو اور زیرو سے کوئی چیز وجود میں آ نہیں سکتی، باقی کوئی چیز اگر نہ ہو تو کوئی چیز ہو نہیں سکتی، تو یہ زیرو جو کائنات کا ہے وہ پلٹ رہا ہے کسی ذات کی طرف کہ جس کے پاس کوئی حد و انتہا نہیں ہے اور اس کی قدرت اور اختیار سے کن فیکون کہنے سے پوری کائنات وجود میں آ جا سکتی ہے، اور اس نے اپنے ارادے کو چالو کر دیا اور اس بڑے ارادے کا میں ایک چھوٹا سا عنصر ہوں، میں ایک چھوٹی سی چیز ہوں، تو ایک اتنی بڑی کائنات اس میں میں اتنا سا، اس میں پھر اللہ کہہ رہا ہے اتنی بڑی کائنات تمہارے لیے۔ گھر کو لا کر رکھ لیتا ہوں، نہیں یہ بہت بڑے ہیں گھر سے، یہ کائنات سے بھی بڑے ہیں، تم گھر کو نہیں لا سکتے، ہر اچھی چیز کو گھر کو لا لو، یہ کوئی بات ہوئی؟ ہر چیز جو اچھی ہے اس کو گھر کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ فساد ہوتا ہے، ہر چیز جو آپ کو پسند آ جائے وہ گھر کو نہیں آتی اور نہیں آنا چاہیے، کیونکہ یہ گھر جس کو آپ گھر سمجھ رہے ہیں وہ تھوڑے دن کا رکنا ہے، برج ہے، ایک جگہ سے نکل کر کراس کر رہے ہیں دوسری طرف، جہاں جانا ہے وہاں کر لیے تیار کر لو۔ اس لیے اس ذہن کو کہ جو ہر چیز گھر لانا چاہتا ہے اس سے کہا جا رہا ہے وہاں پر رکھا ہوں، اگر ویسی چاہتے ہو وہ لدین المزید، اور بہت اور چیزیں میرے پاس ہیں جو تم نہیں جانتے۔ رضوان اللہ اکبر، اللہ کا رضوان، اللہ کی مرضی حاصل کرنا یہ سب سے بڑی چیز ہے، جو تم چیزوں سے آشنا ہو وہ دوں گا سو دوں گا، اور وہ چیزیں دوں گا کہ جو تم سمجھ نہیں سکتے۔ تم سمجھ سکتے ہو کھانے کی لذت، اگر کھانے کی لذت نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ تم کو دیا تو سمجھتے ہو، اور بھی جتنی لذتیں جس سے تم آشنا ہو تم کو ہے بول کر تمہیں پتا چلتا ہے، جس کو نہیں ہے اس سے پوچھئے۔ آنکھوں کا نور جو پیدا ہوا ہو اندھا، اس سے دیکھنے کا مفہوم پوچھئے، اس کو لال پیلا ہرا سمجھائیے، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ارے میرے دینے سے میدان ملا اور میرے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، جبکہ وہ چیز جو تمہارے فائدے میں، میں نے تم کو اس سے روکا نہیں، اگر روک دیتا ہوتا اور تم رانگ سائڈ جاتے تو یہ ہوتا کہ بھئی تمہارا رانگ سائڈ جانا کچھ حد تک حق رکھتا ہے، کیونکہ سچ مچ اچھی چیز ہے اور میں نے تم کو کہا کہ تم نہ جانا، وہ بھی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے۔ جہاں شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں کہہ رہا ہے قرآن میں کہ ان میں لوگوں کے لیے فائدے تو ہیں لیکن ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ ہے، شراب اور جوا اس میں لوگوں کے لیے فائدے ہیں لیکن اسمہما اکبر من نفعہما، اس کا گناہ، اس کا اللہ سے دور لے جانا اس کی جو منفعت ہے اس سے زیادہ ہے، کیونکہ اللہ سے دور لے جاتا ہے اس لیے حرام ہے۔ بنیاد وہ ہے، حرکت اس کی سو ہونی ہے، اگر اس کے سو حرکت نہیں ہوگی تو نتیجہ جو نکلنا ہے وہ نہیں نکلے گا۔ اس کو لائیے، اس کے بغیر ہم نہیں تھے، اس کے بغیر ہم نہیں ہوں گے، اس کے بغیر ہم نہیں ہیں، تھے نہیں اس کا یقین، ہوں گے نہیں اس کا یقین، ہیں کارے جہاں دراز ہے، اب میرا انتظار کر، چھوڑ دیا ہے نا مجھے تو اب میرا تو انتظار کر، میں جو کچھ کرنا ہے کر کر آؤں گا. اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہوتا ایسا، جو تم فائدہ سمجھ رہے ہو وہ نقصان ہے، جو نقصان سمجھ رہے ہو وہ فائدہ ہے. اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم اللہ یعلم وانتم لا تعلمون. قرآن کہہ رہا ہے اچھی چیز کو برا سمجھ لیتے ہو، بری چیز کو اچھا سمجھ لیتے ہو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. تو اس کی جاننے کی بنیاد پر دلیل تلاش کرنا ہے. تو جب جانتا ہے تو علم کی بنیاد پر جانتا ہے، ہم جو نہیں جانتے وہ جہل کی بنیاد پر نہیں جانتے. اگر تو ہم کو وہ علم منتقل نہیں کیا تو ہم بغیر تیرے دیے ہوئے علم کے ہم کہیں نہیں جا پائیں گے. تو اس لیے ہے ربی زدنی علمن کی جو دعا ہے قرآن میں، وہ اس لیے ہے کہ ہم اندھیرے میں ہیں اجالے میں لا دے، ہم اندھیرے میں ہیں اجالے میں لا دے. جتنی شدت انسان کو ہدایت کی محسوس ہوگی اتنا شدت سے علم کا پیچھا کرے گا، اور جتنی اس کو ہدایت کی ضرورت کم محسوس ہوگی اتنا علم کے پیچھے کم جائے گا، چاہے وہ دنیاوی علم ہو یا اخروی علم، کیونکہ ان دونوں کے درمیان کوئی الگ سے کیٹیگری نہیں ہے. وہی کائنات کا علم آخرت کے لیے مددگار ہے، کیونکہ دنیا کو دیکھ کر انسان سمجھ سکتا ہے آخرت کیا ہے. تو آخرت کا علم الگ سے نہیں ہے، اللہ کی دنیا ہے، اللہ کی دنیا کا ہر قانون اللہ کا ہے، اور ہم اللہ کے بندے ہونے کے ناطے ہمارا حق یہ تھا کہ ہم ان قوانین کو پہلے ڈھونڈ نکالتے. افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ٹائم اس مدت میں جو ہم زندگی گزار رہے ہیں ہم پیچھے ہوتے جا رہے ہیں. یہاں پر ہم جب آگے تھے تو کیوں آگے تھے، اور اب آج ہم پیچھے ہیں تو کیوں پیچھے ہیں، یہ ہمارے جوانوں کے لیے سوال بنتا ہے. سلوات بھیجے بر محمد والے محمد. ایک وقت آگے تھے، آج ہو گئے پیچھے. آگے ہونے کے اسباب، پیچھے ہونے کے اسباب، یہ قرآن کئی آیتوں میں کھل کر واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ تمہارے آگے ہونے کے کازز یہ ہوں گے، تمہارے پیچھے ہونے کے کازز یہ ہوں گے. تفصیل سے نہج البلاغہ میں، خطبوں میں امام ارشاد فرماتے ہیں مولا کہ کیوں قومیں آگے جاتی ہیں، کون سی قومیں پیچھے ہو جاتی ہیں. یہ اب ہم کو دیکھنا ہے کہ ہم نے جو اللہ کے نام پر جو علوم ہم نے اکٹھا کیے اور اسلامک سویلائزیشن کو ہم نے آگے بڑھایا، اور آگے بڑھاتے بڑھاتے جب مسلمانوں کے پاس اتنی دولت آ گئی کہ اب وہ دولت سے مطمئن ہو گئے، دولت سے مطمئن ہو گئے. یاد رکھیے، اللہ کے علاوہ کسی اور چیز سے مطمئن اگر ہو رہے ہو تو رحمتیں رک رہی ہیں. یہ مسئلے کو سمجھنا پڑے گا جوانوں کو. اللہ کی اگر رحمت چاہتے ہو تو اطمینان کا سورس بھی اللہ ہونا چاہیے. جیسے تمہارا سورس اطمینان کا تبدیل ہوا، مال بنا، دولت بنی، مختلف اور دنیاوی چیزیں بنی، تم نے اس کی طرف توجہ کر دی، ہم سے توجہ ہٹی، تم پلٹے ہم پلٹے. ان اتم ادنا، قرآن کی آیت، تم پلٹ جاؤ تو ہم پلٹ جائیں گے. اصول یہی ہے. پیٹ کر آئینہ دیکھ رہا ہوں، نہ پیٹ نظر آ رہی نہ آئینہ، ہو رہا یا نہیں، مگر حالت یہ ہے کہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نظر آ رہی ہے. اب ایسے کو کیا بولیں گے، آئینے کو پیٹ کر لیا ہو اور آئینہ نظر نہیں آ رہا تو آئینے کا انکار کر رہا ہے، کیونکہ خود نہیں دیکھ پا رہا. تھوڑا سا اس کو پلٹا دیجئے، نظر آ جائے گا. یہ کیفیت قرآن اور رسولوں کا کام ہے، ائمہ کا کام ہے کہ انسان جو پلٹ پلٹ جاتا ہے اس کو سیدھا کرے. اور شیطان کوشش کرتا ہے پلٹاتا رہے. اب یہ ہے کہ کوئی آدمی لٹو تو بن نہیں سکتا، کبھی ادھر تو کبھی ادھر گول گول پھر رہے ہیں، کبھی شیطان کی طرف ہو گئے تو کبھی اللہ کی طرف ہو گئے، کبھی شیطان کی طرف ہو گئے تو کبھی اللہ کی طرف ہو گئے. راستہ اتنا مختلف ہے، شیطان کے ہونے کے لیے اللہ کو بھلانا ضروری ہے، وہاں سے شیطان کا سفر شروع ہوتا ہے. شیطان کا سفر اس سے پہلے شروع نہیں ہوتا. اللہ کو ذہن سے ہٹائے وہاں سے پھر شیطان کا سفر شروع ہوتا ہے. تو ہم کو ایسا نہیں رکھا کہ اللہ اور شیطان کا ساتھ ساتھ سفر ہو, نہیں, سفر دونوں کا الگ الگ ہے. ایک چھوڑو گے اونچا تو نیچے آؤ گے, اس کے بعد کتنا نیچے لے جانا ہے وہ ہم طے کریں گے. ثم رددناہ اسفل السافلین, ہم نے پھر اسے پس سے پسترین لیول تک پہنچا دیا. کیوں؟ کہ ہمارے لائق نہیں رہا, نالائق ہو گیا. بنایا تھا لیاقت کے لیے, اپنے غرور اور تکبر میں, اپنی انا میں لیاقت کھو بیٹھا, نالائق ہو گیا. نتیجتاً عذاب کا مستحق ہوا اسی شکل سے جس طریقے سے شیطان عذاب کا مستحق ہوا. اپنے کو بڑا سمجھنے لگا, اللہ اس کو کچھ دیر کے لیے نظر نہیں آیا اور یہ بات کو قبول کرتا ہے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا. کون سی بنیاد پر گمراہ کیا؟ کہ تم میری عبادت نہیں کرو گے تو میں پھر گمراہ کروں گا. آدم کا قصہ اسی بنیاد پر ہے. آدم کو کیوں جنت سے نکالا گیا؟ کچھ دیر تک کے لیے اللہ کی بات نہیں مانی, تم اس درخت کے قریب نہ جانا, چلے گئے, جنت سے نکالا گیا. حدیثوں میں ہے کہ جنت دنیا کی ہی جنت تھی, دنیا کا کوئی ایسا مقام تھا, جنت کہتے ہیں باغ کو, تو دنیا ہی کا کوئی ایسا مقام تھا کہ جو حدیثوں میں ملتا ہے, یہ جو انسان کو پہلے رکھا گیا وہاں پر کہ اس کو انکیوبیٹ کیا جائے, اس کو اس طریقے سے عادت دلائی جائے کہ دنیا ہوتی کیا ہے. اس سے پہلے کہ دنیا کو پورا سمجھ سکے شیطان کو سمجھ لیا, اور شیطان کو اپنا ہمدرد سمجھ لیا. سمجھ لیتے تو بہت اچھا ہوتا, ہمدرد سمجھ لیا. پوری قرآن کی آیت ہے, میں اس میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. اور پھر اس نے قسم جھوٹی کھائی ان کے لیے کہ اگر تم یہ درخت کے پاس جاؤ گے تو تم ملک بن جاؤ گے, فرشتے بن جاؤ گے, جو تم کو سجدہ کیے تھے وہ نہیں کہتا, اور تم کو ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی. میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں, ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی. اب ہم کو کیا تھا؟ پہلے یہ دنیاوی چیزیں ہونا جو باغ میں مل رہی ہیں, اور وہ ملتے ہی رہنا. انسان موت کا یقین رکھتے ہوئے بھی اس بات پر جاتا ہے, وہی کیفیت جو آدم کی ہوئی, باغ میں تھے, باغ کے ہر چیز مل رہی تھی, اللہ کی ایک بات سننا تھی, نہیں سنے, نکال دیے گئے. ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہماری یہ دنیا جو ہے ہم کو مستقل ہو جائے, یقین رکھتے ہیں کہ مستقل نہیں ہے, ہمیشہ نہیں رہے گی, ختم ہونے والی ہے, لیکن وہ عادت نہیں جاتی اور شیطان کا بھیکانا چھٹتا نہیں. نتیجے میں ہم ہوتے ہوتے ایسے ہو جاتے ہیں کہ جو ہم نہیں بننا چاہیے, اور ہمارے ہاتھ سے اللہ کی رسی چھوٹ جاتی ہے. اور جب اللہ کی رسی چھوٹ جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کو جو ملنا تھا وہ نہیں مل رہا ہے, اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے, یہ میں بار بار بول رہا ہوں, اور ہم کو اصولوں کی بنیاد پر, علم کی بنیاد پر ہی ہدایت ملے گی. اور اگر ہم وہ نہیں طریقہ اپنائیں گے اور اپنے آپ کو اپنی بنیادوں پر چلائیں گے تو اللہ سے کچھ ملنے والا نہیں ہے. جو کچھ ملے گا وہ اتنا ہی ملے گا جو وہ غیروں کو دے رہا ہے, جو مشرکین کو دے رہا ہے, جو کفار کو دے رہا ہے. اگر ہم وہ شیر سے راضی ہو جا رہے ہیں تو پھر ہمارے اوپر کوئی کچھ نہیں کر سکتا, کیونکہ تم اسی سے کھانے ہو جو میں اپنے مغضوب بندوں کو دے رہا ہوں. یہ عجیب بات ہو گئی, یہ عجیب بات ہو گئی کہ ہم ان کو جو اللہ جن پر مغضوب ہے, غضب کر رہا ہے, جو ظالین ہیں, راستے سے ہٹ چکے ہیں, ان کو جو دے رہا ہے ہم کو بھی اگر دے دے تو ہم بہت خوش ہو جائیں گے. وہ یہاں تک آ گئے, مالک ہاں ہاں تیرے مغضوب بندوں کے پاس بہت ہے, ہم کو بھی اگر کچھ اس میں سے مل جائے, اس میں سے بھی ہاں چلے گا, یعنی ان کے پاس زیادہ تمہارے پاس کم بھی ہو ہاں چلے گا. یہاں پر لا کر چھوڑتا ہے. میرے دشمنوں میں جو چیزیں موجود ہیں اس میں کا بھی کچھ مل جائے تو مالک تیرا ہم شکر ہی کریں گے. یہ کیسی بات ہو گئی؟ مالک ہم کو بھوکا رکھ لیکن ایسا نہ دے جو ان کو دیا. دعا کیا ہونی چاہیے تھی؟ دعا یہ ہونی چاہیے تھی, مالک
हमको भूखा रख लेकिन वो न दे जो उनको दिया, क्योंकि अगर तेरे गजब का हम शिकार बन जाएं तो फिर कुछ भी मिल जाए, हारून का खजाना मिल जाए तो भी हमारे को फायदा पहुंचाने वाला नहीं है, लेकिन तेरी रहमत से थोड़ा भी मिल जाएगा ना तो वो भी हमारे लिए बहुत है, क्योंकि तेरी रहमत से जो कुछ मिला है वो हम समझने लगे। सलवात भेजे पर मोहम्मद वाले मम। कुरान में कहता है खुदा कारून को, वब्तगे फीमा आताक अल्लाह दारल आखिरह। कारून दुनिया का शायद सबसे पैसे वाला फर्द हो चुका था कि वो चीज जो अल्लाह तुम्हें दिया है ना उससे कयामत का घर ढूंढो, क्योंकि ये कुछ मुद्दत के बाद जाने वाला है। ये दौलत भी रहेगी तो तुम नहीं रहोगे, ये दौलत भी रहेगी तो तुम नहीं रहोगे, और जब तुम नहीं रहोगे तो तुम्हारी दौलत का क्या माना और क्या मफहूम। और अगर तुम्हारी दौलत को ही देखकर तुम्हारी औलाद बड़ी हुई है और उसने नहीं सीखा कि दौलत कमाई कैसे जाती है तो तुम्हारी दौलत ही उनको गर्क कर देगी। हमने देखा है नवाबों का तबाह होना, आखिरी 100-125 साल की तारीख आप हैदराबाद की ले लें, जहां पर बच्चों को कमाना क्या है नहीं सिखाया गया। पैसा था, कमाने का तरीका नहीं सिखाया गया, क्योंकि जागीर चल रही थी, नतीजे में जब जागीरें खत्म हुई ये भी खत्म हो गए, इनकी जोड़ियां बिकने लगी और तबाही का कारवां आगे बढ़ने लगा। अगर जब जमीनें थी, इख्तदार था, इल्म में अपने आप को तब्दील कर देते उमूमी तौर पर, शायद बहुत कम मिसालें ऐसी हैं कि जहां पर नवाबीन मुत्तकी रहे हों, कुछ रहे हैं, मगर जहां पर मुत्तकी नहीं रहे हैं और अय्याशी में पड़ गए वो सब चीज खत्म हो गई, अय्याशी भी गई, इल्म भी गया, औलाद कहां की आज है किसी को पता भी नहीं है। ये हमारे लिए सामने की दलील है, अगर हम इस चीज को नहीं समझेंगे तो अल्लाह की रहमतों से फायदा उठाने से खासिर रहेंगे, हम नहीं समझ पाएंगे कि अल्लाह हमको कैसे अता कर सकता है, और अता आसानी से करेगा, बहुत जल्दी राजी हो जाता है, सरीउर रिजा है, धोखा नहीं खाता, धोखा नहीं खाता। आप दुनिया में धोखा दे के किसी से कुछ ले लें, अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते। जैसा मौला नहजुल बराका में फरमाते हैं कि अल्लाह को उसकी जन्नत के बारे में कोई धोखा नहीं दे सकता, नहीं कर सकते, धोखे की बात जहन से बिल्कुल निकाल दें। रहमत तलब करें, सरीउर रिजा है, बख्शने को तैयार है, रास्ता दिखाने को तैयार है, वगरना फिर ये किताब ना देता और वैसे नबी के जरिए से ना देता और वैसे आइम्मा हमारे लिए फराहम ना करता। ये खुद उसकी इतनी बड़ी रहमत की दलील है, खुद रसूल का आना, आखिरी रसूल बनकर खुद 12 आइम्मा का हमारे यहां आना, आइम्मा खुदा बनकर, और उस किताब को साथ में उनके देना, इन्नी तारिकुम फीकुम सकलैन किताब अल्लाह व इतरती के उन्वान से, ये इतनी बड़ी रहमत है, इतनी बड़ी नेमत है कि इसका अगर हम शुक्र पूरी जिंदगी करें तो भी मुमकिन नहीं है कि ये शुक्र हमारा कामिल हो। शुक्र करने से मेरी मुराद हासिल करना, उनके पास से खदरदानी करना। शुक्र का मतलब थैंक यू बोलना नहीं होता है, खदरदानी करना होता है अरबी जबान में। इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा का मतलब है कि तुम्हारी खिलकत में जो हिदायत हमने रखी है और जो बाहर से हिदायत दी है, तुम उसकी कदरदानी करोगे या तुम उसका इनकार करोगे। कदरदानी करोगे तो इस्तेमाल करोगे, इनकार करोगे, कुफर करोगे इम्मा कफूरा के उनवान से तो मुंह फेड़ लोगे, अपनी मर्जी पर चलोगे। अब ये जमाना आ गया है कि आज दुनिया में हम वो पोजिशन पर हैं कि आज अगर हम लीड नहीं करेंगे तो ये दुनिया फना हो जाएगी। अल्लाह वाले अगर इनिशिएटिव नहीं लेंगे तो ये दुनिया में कोई और चीज ही नहीं है, कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है कि ये दुनिया बचने वाली है। और अगर हरकत करना है तो बतलाइए हमसे आपसे ज्यादा मुस्तहक हिदायत के उनवान से, रहमतों के उनवान से कौन है, किसके पास ऐसी किताब है, किसके पास ऐसा रसूल है, किसके पास ऐसी सीरत है, किसके पास अइमा खुदा है। जब सब आपके पास है तो फिर देर कई की है, ابھی تیار نہیں ہوا، وہی ذہن میں دولہے بننے کا خیال، تفصیل سے تیار ہو رہے ہیں، سن بڑھتا جا رہا ہے، تیاری ختم ہی نہیں ہو رہی ہے. ارے کب شکر کرو گے اللہ کا؟ کریں گے کریں گے. یہ کیسا، یہ کیسا؟ جوانوں سے کہہ رہا ہوں، آمادہ ہو جائیں، آمادہ ہو جائیں کہ یہ چیز کو اپنے لیے موقع سمجھیں. ہر سیکنڈ موقع ہے، ہر منٹ موقع ہے، ہر دن موقع ہے. یہ موقع سے اگر ہم غفلت کر دیں گے تو پھر وہی کیفیت ہوگی کہ جو قرآن کہہ رہا ہے لاتا ہی نہ مناس، یہ وقت ہے ہی نہیں پچھتاوے کا. آپ اگر بعد میں بولیں گے کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، اب پلٹ کے آنے والی نہیں ہے یہ دنیا ایک مرتبہ جانے کے بعد، نہ ہی اس کا وقت پلٹ کر آتا ہے. گرچہ دکھتا ہے کہ یہ اتنی مقدار میں ہمارے پاس آ کے ختم نہیں ہوگا، وقت کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ختم ہوتا نظر نہیں آتا. آپ پانی پیجئے، آدھا گلاس پیجئے، آدھا باقی رہے گا، پورا پیجئے تو باقی نہیں رہے گا. یہ ٹائم ایسی چیز ہے کہ ابھی آدھا ہی نہیں ہوتا، جب جب آپ اس کو فیس کرتے ہیں پورا رہتا ہے. انسان موت کے قریب بھی چلا جاتا ہے تو اس کو احساس نہیں ہوتا کہ اس کا وقت تمام ہو رہا ہے، جبکہ وقت کسی کا کبھی بھی تمام ہو سکتا ہے. تو اب ہمارے لیے جو ذمہ داری ہے اور جو سوشل ذمہ داری ہے، خصوصاً ان لوگوں کی کہ جس کو اللہ نے فارغ البال رکھا ہے، جن کو پیٹ کے لیے بہت زیادہ جد و جہد اب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر کو جس کو بھی اللہ عطا کیا ہے، زیادہ دیا ہے تو دوسروں کا حق اس میں رکھ دیا ہے، دوسروں کا حق اس میں رکھ دیا ہے. کہ قرآن کی آیت ہے کہ میں جب دے رہا ہوں تو تمہارے پاس دوسروں کا حق ہے. آج اگر ہم اپنی سوسائٹی کو ری آرگنائز کریں، سیریسلی کام کریں علوم پر، سائنسز پر، ہر قسم سے توجہ کریں ہر چھوٹی چیز، اور ماحول پڑھنے لکھنے کا واپس لے آئیں جو اہل بیت کی میراث ہے. کربلا کے لوٹنے کے بعد جو بچا ہے وہ یہ ہے، یہ میراث اہل بیت ہے. ان کو جس شدت کے ساتھ ہمارا جوان اپروچ کرنا چاہیے، ہمارا کام ہے جن کے پاس اللہ نے کچھ زیادہ دے دیا ہے کہ یہ بیسس فراہم کریں، یہ بیسس فراہم کریں تاکہ ان میں یہ علوم خود بخود نہیں اگتے. ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے، ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے، بلڈنگز کی ضرورت ہوتی ہے. یہ اگر ہم اس میں اگر لیڈ کرنا شروع کریں، اور کس تیزی سے اللہ کی رحمت سے یہ کام ہو سکتا ہے ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہے. اللہ کی رحمت کو واسطہ بنا کر اس سے سوال کریں، اس کے رسول کو واسطہ بنائیں، اس کے بھیجے ہوئے ائمہ کو واسطہ بنائیں، اس کے بھیجی ہوئی کتاب کو واسطہ بنائیں، اس کے بعد دیکھیے کہ کس تیزی سے آپ کے ہمارے طرف علوم کا سیلاب آئے گا، سیلاب آئے گا. اس کے لیے ہم کو وہ زمینہ فراہم کرنا ہے. اگر ہم ڈیم بڑا بنائیں گے اس کا نام لے کے، وہ پورا ڈیم بھر دے گا، اتنا بھرے گا کہ اس کے بعد ہم کو دوسروں کو دینے کا کام شروع کرنا پڑے گا. ابھی تو ہم لینے میں ہی ابھی پورے نہیں ہوئے، ابھی ہم لینے میں ہی پورے نہیں ہوئے. دینے کی بات کہاں سے آ رہی ہے؟ آ سکتی ہے، آ سکتی ہے. میں امید کر رہا ہوں کہ اب ہمارے دینے والی پروسیس سٹارٹ ہو گئی ہے. میرے سامنے ایسے لوگ ہیں کہ جو سوسائٹی میں وہ کام کر رہے ہیں، جو پروسیس آف گیونگ بیک ہے پڑھانے کے عنوان سے. الحمدللہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ایسے لوگ اس مجلس میں یہاں پر ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے. ہمارے پاس ایسے بھی لوگ ہیں جو کوشش کر رہے ہیں کہ وہ انفراسٹرکچر جو ضروری ہے اس کو بھی فراہم کر سکیں. یہ کام، یہ حرکت کو تیزی ہونی ہے اور اس میں جان آنی ہے. اگر سب مل کے کوشش کریں گے تو ایک دوسری ہی دنیا ہمارے سامنے آ جائے گی. ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے اس کی رحمتیں ہم کو ڈبو لیں گی، اور ہم اس کی رحمتوں میں جینا سیکھ لیں گے اس دنیا میں. جب اس کی رحمتیں اس دنیا میں مل جائیں گی تو آخرت میں تو اور بھی شدت کے ساتھ ملیں گی. صلوات بھیجے بر محمد والے محمد. بس کوشش، ہمت، حوصلہ اور پوری کمیونٹی کے وہ لوگ جس کے اندر یہ سمجھ آ چکی ہے ان کا حرکت کرنا اور وہ لوگ جو آگے بڑھ رہے ہیں ان کو سپورٹ کرنا، یہ اب ہمارا فریضہ بن جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ حرکت شروع نہیں ہوئی ہو، حرکت شروع ہو چکی ہے، کام آگے بڑھ رہا ہے اور تیزی سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. میں امید کرتا ہوں کہ یہ کام ہوگا اور ہمارے مجالس سبب بنیں گے یہ کام کو آگے بڑھانے کا. ان کے توفیل میں کہ جو اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے اپنا سب کچھ دے دیے، ان کے توفیل میں کہ جو یہ کام کو اگر نیکی کا بڑھانا نہ ہوتا تو زہرا کا لال شہید نہ ہوتا. اللہ کے راستے کو سرخ رنگ دینا اگر نہ ہوتا، اللہ کا راستہ صراط مستقیم اسلامی دنیا میں اس کی وضاحت کم ہوتی جا رہی تھی، اس کا رنگ پھیکا پڑتا جا رہا تھا، لوگوں نے اسلام کو اپنی منفعت کی چیز سمجھ رکھی تھی جبکہ یہ دنیا کی منفعت کی چیز تھی، حتیٰ غیر مسلمان کے لیے. رحمت للعالمین بولنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ ایسی رحمت تھی جو مسلمانوں تک محدود نہیں ہونے والی تھی، سیولائزیشن ان کو اوپر لا لیا تھا رسول نے اور رسول کی کتاب نے اور ائمہ نے، دنیا کو آگے لیڈ کیا. یہ سب کچھ پھیکا پڑتا جا رہا تھا، اس کو چینج کیا جا رہا تھا، اس کو لوگوں کے فائدے سے ہٹا کر ذاتی منفعت کی طرف لایا جا رہا تھا. یہ ذاتی منفعت کی طرف لانا عمومی خزانے کو ہدایت کے توجہ کا محتاج، یہ ہدایت کی بہتی ہوئی ندی کو اپنے گھر میں لے کر چلے جا کر اس سے فائدہ اٹھانا اور لوگوں کو گمراہ کر دینا، یہ کام یزید کر رہا تھا، یہ کام معاویہ کر چکا تھا، یہ کام ابو سفیان کیا تھا. ان کے مقابل میں حسین کو ڈٹنا اس لیے تھا کہ یہ ہدایت کے سمندر کو، اس ہدایت کی نہر کو سوکھنے نہیں دوں گا، گرچہ بہتی پانی میں مجھے پیاس برداشت کیوں نہ کرنی پڑے، میرے بچوں کو پیاس برداشت کرنی کیوں نہ پڑے. یہ کیفیت امام کی اس لیے تھی کہ دیکھ رہے تھے کہ اسلام کی ہدایت، اور اسلام کی ہدایت کا جانے کا مطلب فقط عبادت ہے نہیں، علوم نالج یہ چلی جا رہی تھی، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد اسی نالج کو زندہ کرنے میں ہمارا چوتھا، ہمارا پانچواں، ہمارا چھٹے امام لگ گئے. آپ اگر تاریخ پڑھیں تو ان کا کارنامہ انہیں اتنی شدت کے ساتھ ہوا. تو کربلا نے انہیں کیا دیا؟ اس میں سے تین تو دو کربلا میں تھے، امام زین العابدین علیہ السلام اور امام باقر علیہ السلام کربلا میں تھے. امام باقر پانچ سال کے تھے، چھوٹے تھے لیکن تھے. تو جب یہ موجود تھے تو کربلا سے انہوں نے کیا سیکھا، اور اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام. سب سے شدت کی حرکت ہمارے یہاں اگر ہو رہی ہے تو یہ تین ائمہ کے دور میں ہوتی ہے. حرکت تھوڑی سی شروع ہوتی ہے، کچھ معلومات پیش کیے جاتے ہیں، الہیات پر، دعاؤں پر زیادہ توجہ کی جاتی ہے تاکہ پہلے انسان اللہ کی طرف آ جائے. وہ کیفیت کو لے کر ہمارا پانچواں اور ہمارا چھٹا امام تیزی کرتے ہیں اور تیزی سے علوم پوری دنیا میں پھیلتے ہیں اور دنیا ایک دوسری دنیا بن جاتی ہے. تو یہ سب کربلا میں حسین نے دیکھا، یہ حسین نے سمجھا، یہ حسین نے جانا. اس کے بعد ہی لوگوں کو بلایا، آ جاؤ اس کو بچانے کے لیے. آنے والے بے انتہا کم تھے، لیکن کم ہونا برا نہیں ہے، احساس کا ہونا وہ سب سے بڑی چیز ہے. کم ہونا برا نہیں ہے، کم ہونا برا نہیں ہے، اس پیورٹی کا احساس ہونا کہ ہماری زندگی ایک بڑے مقصد کے لیے بنی ہوئی ہے. یہ کربلا کے بعد ختم نہیں ہوا، مقصد کا بڑا ہونا کربلا میں ظاہر ہوا، ختم نہیں ہوا. جو جو کربلا میں آئے ہم دیکھتے ہیں، نافع ابن ہلال آتے ہیں، حر موجود رہتا ہے اس وقت، ابتدائی ملاقات ہے حر کی اور امام حسین کی. وہ آتے ہیں، 1000 درہم میں انہوں نے شمشیر خریدی، 1000 درہم میں انہوں نے گھوڑا خریدا، اور آ کے امام سے ملتے ہیں. حر کہتا ہے کہ نہیں نہیں میں اجازت نہیں دوں گا. امام کہتے ہیں تجھے اختیار نہیں ہے کہ اجازت دے گا یا نہیں دے گا، وہی اور خود اجازت طلب کر رہا ہے کہ میں آ کے آپ سے جڑ جانا چاہ رہا ہوں. جو دوسرے کو جڑنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا نافع ابن ہلال کو, وہ خود آ کے جڑ رہا ہے. یہ کربلا کی کامیابی ہے, یہ کربلا کے مقصد کی کامیابی ہے. تو حر کے آنے میں حسین کو تاریخ نظر آ رہی ہے, تو نہیں آ رہا ہے, تجھ جیسے کئی ہیں ایسے تیرے بعد جو اس حقانیت کو سمجھیں گے جس پر میں فدا ہو رہا ہوں, اس علم کو سمجھیں گے جس پر میں فدا ہو رہا ہوں, اس لیے تو آیا. تو حر ایک علامت بن کے آیا, اور ایک علامت بن کے آیا. اس لیے عظمت, ہم ریلیٹ کرنا شروع کریں امام کی حرکت کو آج سے اور قیامت تک. کربلا ہو چکی, روز عاشور تمام ہوا, سب شہید ہو گئے, اب بیبیاں رہ گئیں, بچے رہ گئے اور ایک بیمار امام رہ گیا. ہم دیکھتے ہیں کہ شام غریبہ کا منظر ہے, خیموں کو آگ لگا دی گئی ہے, جناب زینب بیمار امام کو اپنے پیٹ پر باہر لے کر آتی ہیں. اس حالت میں نہیں تھے کہ بغیر سہارے کے چل سکے, اگر ویسی حالت ہوتی تو جنگ کے لیے روانہ ہو جاتے. سب کو سنبھالا. ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا میں ایک یا دو مرتبہ جناب زینب نے شدید گریہ کیا تھا, اس سے پہلے راستے میں ایک مرتبہ جناب زینب نے شدید گریہ کیا تھا. امام نے کہا کہ اے بہن, شیطان تمہارا حلم, تمہاری بردوباری, تمہارا صبر تم سے نہ کھینچ لے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے روز عاشور تمام ہوتا ہے, شب غریبہ آتی ہے, یہ زینب نہ آنسو ہیں نہ ہمت کی کمی ہے. ایک عورت ہونے کے ناطے جو مجموعہ ہوتی ہے احساسات کا, اپنے اس ماجائے کو دینے کے بعد زینب ہل جانی چاہیے تھی. اپنے بچوں کو, علی اکبر کو, سب کو, عباس کو جاتے دیکھنے کے بعد ہل جانا چاہیے تھا, لیکن زینب ہلتی نہیں ہے, مستقیم ہو جاتی ہیں, کھڑی ہو جاتی ہیں, سیدھی ہو جاتی ہیں. امامت کا سہارا بنتے ہوئے جب دوسرے دن میدان سے لاشوں کے کنارے سے جب گزرتے ہوئے امام ان لاشوں کو دیکھتے ہیں, ان بدنوں کو دیکھتے ہیں کہ جس پر گزشتہ دن گھوڑے چلا دیے گئے تھے, حالت امام کی متغیر ہوتی ہے. جناب زینب سہارا بنتی ہے, بیٹے یہ کیا دیکھ رہی ہوں, لگتا ہے کہ تمہاری جان چلی جائے گی. کہتے ہیں کہ اماں میں یہ دیکھ نہیں پا رہا ہوں. کوفہ کا سفر, دربار ابن زیاد کہتا ہے جب پہنچتی ہیں تو اس طریقے سے اپنے جلال کا اظہار کرتی ہیں کہ پوچھتا ہے یہ متکبرہ کون ہے. اس کو احساس ہو رہا تھا یہ کوئی جیت کے آئی ہوئی خاتون لگ رہی ہے, یہ کوئی جیت کر آئی ہوئی خاتون لگ رہی ہے. پوچھتا ہے متکبرہ کون ہے, یہ تکبر کرنے والی عورت کون ہے. کوئی کہتا ہے کہ یہ علی کی بیٹی زینب ہے. کہتا ہے دیکھا خدا نے تمہیں کیسے ذلیل کیا, اور تمہاری جھوٹ کو, تمہارا جھوٹا دعویٰ جو تھا اس کو کس طریقے سے آشکار کر دیا. جواب ایسا ملتا ہے کہ منہ نہیں کھلتا. ابن زیاد نہیں کہتی, ابن مرجانہ کہتی ہے. اس کی فحشاگری سے مشہور نام رکھنے والی ماں کا نام لے کر کہتی ہے ابن مرجانہ, جو پسند نہیں کرتا تھا کہ کوئی اس کی ماں کا نام اس کے سامنے لے لے. کہتی ابن مرجانہ کیا تو نہیں جانتا کہ جھوٹ فاسق بولتا ہے اور ذلیل فاجر ہوتا ہے, اور الحمدللہ ہم یہ دونوں نہیں ہیں. یہ زینب کی ہمت, جلال, پلٹا کر نہیں کہہ سکتا کہ فاجر ہو فاسق ہو، جانتا ہے ان کے نزدیک تو نجاست آ نہیں سکتی، ان کے نزدیک فسق و فجور آ نہیں سکتا، یہ کیفیت کو لے کر آگے بڑھتی ہیں. شام کا سفر، اس کے بعد وہاں پر پہنچنے کے بعد یزید کے دربار میں بھی وہی کیفیت ہے. وہاں پر ہم دیکھتے ہیں یزید کہہ رہا ہے شعر پڑھنا ہے، لعبت الحاشم بالملک فلا خبر جاء ووحی نزل، نہ ہی کوئی خبر آئی ہے نہ کوئی وحی آئی ہے، فقط اور فقط ہاشم نے ملک کے خاطر یہ دین کا ڈھکوسلا کیا ہے. جواب دیتی ہے یزید، تو جو چاہے کر لے، اپنی طاقت پوری استعمال کر لے، اپنی جد و جہد کر لے، نہ تو اس ذکر کو محو کر سکتا نہ ہے، نہ اس وحی کو تو ختم کر سکتا ہے. اور یاد رکھ لے، قرآن کی آیت پڑھتی ہے کہ یہ گمان نہ کرنا کافرین کہ جو مہلت ہم انہیں دے رہے ہیں وہ ان کے لیے اچھائی کے لیے ہے، ہم اسے مہلت انہیں اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ اپنے عذاب میں اضافہ کریں اور ان کو ذلیل کرنے والا عذاب نصیب ہوگا. یہ یزید کے سامنے، وہ 700 کرسی نشینوں کے سامنے ڈٹ کر کہتی ہیں، جواب ہوتا نہیں ہے، لبھائے مبارک کو اپنے ہاتھ میں جو چھڑی ہوتی ہے اس سے چھی دیتا ہے، دل بھر آتا ہے بہن کا کہ امام تم نے جو کیا آج مجھے کرنا پڑ رہا ہے، لیکن میرے جواب سے پھر تم کو چھیڑا جا رہا ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَيَوْمٌ خَلَبٍ يَنْخَلِبُونَ.